أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. اب ہم اللہ کے پاک نام سے سورۃ الاحزاب کا آغاز کر رہے ہیں. یہ مدنی سورت ہے, سن 5 ہجری میں اس کا نزول ہوا. احزاب حزب بھی جمع ہے اور حزب قبیلے کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت میں غزوہ خندق کا ذکر ہے جس میں عرب کے بہت سارے قبیلوں نے مل کر مدینہ طیبہ پر محاصرہ کیا تھا اس کا, اس لیے اس کا نام سورہ احزاب اس کا علامتی نام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایہا النبی اتق اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین, اور ہرگز آپ کہنا نہ مانیے گا, توجہ نہ دیجئے کافروں کی باتوں پر. والمنافقین, اور منافقوں کی باتوں پر. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک, اور آپ اتباع کیجئے, پیروی کیجئے اس کی جو وحی کیا گیا آپ کی جانب, آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم سب لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے. وتوکل علی اللہ, اور آپ توکل کیجئے اللہ پر, اسی پر اعتماد, اسی پر بھروسہ. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے, یعنی دل میں کسی کے لیے دو متضاد ارادے اور دو متضاد نیتیں رکھنا ممکن نہیں ہے. یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مومن صادق بھی ہو اور ساتھ منافق بھی ہو, ایک ہی بات ہوگی, سچا بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو. دلی طور پر تو دو میں سے ایک ہی کیفیت ہوگی, بدکار بھی ہو اور نیکوکار بھی ہو. جس طرح سے اللہ نے کسی دل میں دو متضاد ارادے ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہیں رکھا ہے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہ ہی اللہ نے بنایا ہے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو. ان کے ہاں زہار کا قانون یہ تھا کہ اگر اپنی بیوی سے کسی بات پر لڑائی ہوئی, ناراضگی ہو گئی, کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے, جیسے ماں کی پیٹ حرام ویسے تو بھی حرام, اور اس کے بعد وہ تعلق اس سے گویا کہ ایک طرح سے ان کا منقطع ہو جائے. تو فرمایا کہ جنہیں اللہ نے نہیں بنایا تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو, منہن امہاتکم, انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا, یعنی گویا کہ تمہارے منہ سے اس طرح سے کہہ دینے یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ تمہیں صحیح روش جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہ ہی اس نے تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا, اس لیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو پتا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اصلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, انہوں نے شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ حضرت زید عطا کیے. پتا یہ چلا کہ تحفے صرف شوہروں کو ہی بیویوں کو نہیں دینے ہوتے ہیں, بیویوں کو بھی اللہ نے ہمت اور حیثیت دے تو وہ بھی حسب حیثیت تحفہ شوہروں کو بھی دے سکتی ہیں, اور دینے چاہیے ان کو, کہ تحفوں سے محبت بڑھتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ انہیں نہ صرف آزاد کر دیا غلامی سے بلکہ انہیں اپنا بیٹا قرار دیا, اور لوگوں میں محمد, یعنی ان کا نام یہ زید مشہور ہو گیا کہ زید ابن محمد, زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. لیکن قرآن مجید تو چونکہ تا قیام قیامت اصلاح کے لیے, ہدایت کے لیے آیا تھا, اس لیے اس رواج میں جیسے انہوں نے اگر وہ اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو ماں کی پیٹ کی طرح کہتے تھے, قرآن نے کہہ دیا وہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی, اسی طریقے سے قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو تم اپنے لے پالک جنہیں تم اپنے منہ سے اپنا بیٹا کہہ دو وہ تمہارے بیٹوں کی طرح نہیں ہے. ذالکم قولکم, یہ تمہارے اپنا, قولکم بافواہکم, یہ تمہارے اپنے منہوں کو کہنا ہے, یعنی تمہارے منہ کا قول ہے, اللہ کے نزدیک یہ حقیقت نہیں ہے. واللہ یقول الحق, اور اللہ تعالیٰ تو حق بیان فرماتا ہے, حق ہی کہتا ہے. وہ یہدی السبیل, اور وہ تو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے. ادعوہم لآبائہم, انہیں پکارا کرو ان کے اصل جو والد ہیں ان کے ناموں سے. ہوا اقسط عند اللہ, یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اور اگر تم ان کے والد اور باپوں کو نہ جانو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں, وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے رفیق ہیں دوست ہیں لیکن بیٹے نہیں ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم نے اگر بھول چوک کی ہو, یعنی اس سے پہلے جو ہوا. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن گناہ اس چیز پر ہے جو تم نے دل کے ارادے سے جان بوجھ کر کیا. یعنی اب جب حکم سامنے آ چکا, اس کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے جو کرے وہ گناہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مقدم حق رکھتے ہیں مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, تکریم, احترام, اور یہاں تک کہ اللہ نے خود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم دونوں میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ, جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, پیارا نہ ہو جاؤں. من والدہ, اس کے اپنے باپ سے بھی بڑھ کر, میں والدہ, اور اس کے بیٹے سے بھی بڑھ کر, والناس اجمعین, سارے کے سارے انسانوں سے بڑھ کر, جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے, اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے, پورے ایماندار نہیں ہے وہ. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اہل ایمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ اہم تر ہیں, مقدم ہیں, زیادہ حق رکھتے ہیں. وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ ان لوگوں کی امت کی مائیں ہیں. جتنے بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا درجہ ان کی ماں کا درجہ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس تعظیم, تکریم اور احترام کی مستحق ہیں امہات المومنین. اور اسی کا یہ تقاضا ہے جس کے آگے آ جائے گا کہ اب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا, اس کے بارے میں اس کو سوچنا مجھے. ویسے بھی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں تو اس کو واقعی یہ درجہ دینا چاہیے. بہت ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ جو ازواج مطہرات کے بارے میں زبان کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے, اللہ کا حکم دیکھیے کیا ہے, وہ تمہاری مائیں ہیں. وَأُولُو الرَّحْمِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور وہ جو رحمی رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے اللہ کی کتاب میں. من المؤمنین والمہاجرین, مومن سب مومنوں اور مہاجروں سے. یعنی جہاں تک وراثت وغیرہ کے قوانین جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں اس کے لیے رحمی رشتے وہی جو ہیں ان کے مطابق ہی جو اس پر عمل ہوگا. یہ جو ابھی بتایا جا رہا ہے یا آگے آندہ جو ہے بھائی چارہ یہ سب کچھ, اس میں وراثت کی تقسیم پر وہ اس کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ جو تمہارے رحمی رشتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کے قانون کے مطابق سارے مسلمانوں اور مہاجروں سے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا, سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کو معروف طریقے سے کوئی ان کے ساتھ بھلا کام کرنا چاہو. یعنی اس جو النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کروایا تھا, اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح فرما رہے ہیں کہ اس بھائی چارے کی وجہ سے ایک دوسرے پر وراثت کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. ہاں تم اگر اپنے ان دوستوں سے کوئی معروف طریقے سے بھلا کام کرنا چاہو تو وہ منع بھی نہیں ہے. وہ یہ کہ تم ان کے ساتھ زندگی میں حسن سلوک اور ان کو ہدیے اور تحفے جتنے دو یہ بھی منع نہیں ہے. پھر ایک تہائی تک چونکہ وراثت کی اجازت, سوری وصیت کی اجازت ہے, تو ایک تہائی تک کی وصیت بھی تم ان کے بارے میں کر سکتے ہو اپنے مال کے بارے میں, لیکن وہ ویسے قانونی طور پر تمہاری وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے اس وجہ سے کہ وہ تمہارے دینی بھائی. کانا ذالک فی کتاب مستورا, اور یہ اللہ کا حکم ہے کتاب میں لکھا ہوا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور جبکہ ہم نے لیا تھا تمام نبیوں سے ان کا عہد, ومن کا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا اور ہم نے ان سے بہت ہی گاڑا عہد اور قول و قرار لیا تھا. اس میں ایک تو سارے نبیوں سے اللہ کا یہ عہد اور قول و قرار دین کی دعوت کو پیش کرنے کا اور دین کو قائم کرنے کا، اور ایک ہم نے قول و قرار پڑھا سورہ آل عمران میں جس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اور اس کی امت سے عہد لیا تھا کہ جب تمہارے پاس کوئی بات دوسرا نبی آئے گا اس بات کی تو تم لازمن اس کی مدد کرنا اور اس کے مشن میں اس سے دست و بازو بننا. اس اعتبار سے ساری سابقہ امتوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ان کے مشن میں دست و بازو بننے کا عہد لیا گیا. لِيَسْأَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کے عہد کے بارے میں، سچ کے بارے میں، یعنی انہیں جنہوں نے عہد پورا کیا انہیں اللہ جزا سے نوازے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور اس نے کافروں کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر رکھا. اب اس کے بعد غزوہ احزاب کے واقعات پر تبصرہ آ رہا ہے، اس لیے مختصرا غزوہ احزاب کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ شوال سن 5 ہجری میں کفار نے ایک بہت بڑا متحدہ محاذ قائم کیا جس میں انہوں نے جو کفار قریش ہیں اس کے علاوہ بنی غطفان، بنی قریظہ اور نجد سے بھی اور بنو نذیر، یہ سارے قبیلے جمع کر کے 12,000 کا لشکر جمع کر کے انہوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو مشاورت فرمائی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ رائے کہ مدینہ طیبہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے. مدینہ طیبہ کے 3 اطراف میں نیچرل ڈیفنس پہاڑیوں کا موجود، ایک سائیڈ جو خالی ہے اس میں خندق کھود دی جائے، اتنی وہ گویا کہ گہری اور چوڑی کہ جس کو وہ کفار کا لشکر اس کو عبور نہ کر سکے، نہ ان کی سواریاں عبور کر سکیں. تو اس لحاظ سے اس خندق کے ذریعے سے دفاع کیا گیا. بڑی سخت پتھریلی زمین، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ وزٹ کرنے کا موقع دیا ہے ابھی بھی اطراف میں اس کے آپ جا کر دیکھیں کیسی جو ہے وہ پتھریلی زمین ہے، اس کو جو ہے کدالوں کے ذریعے سے، اس وقت کوئی اور تو ارتھ موونگ یا ایکسکویشن کے اکوپمنٹ نہیں، فزیکلی کدالوں کے ذریعے سے پتھر توڑ توڑ کر اس خندق کو کھودنا، جبکہ اوپر سے سخت سردی بھی اور فاقے کا عالم بھی، تو سردی میں تو ویسے ہی بھوک زیادہ لگتی ہے، پھر جب اتنی کمر توڑ محنت بھی کرنی پڑ رہی ہو، تو اس موقع پر یہ کفار نے 25 دن تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 25 دن کے بعد ان کے لیے غیبی طور پر جو ہے ان کے اوپر بڑی سخت سردی تھی، وہ رات میں آندھی آئی اور اس کے علاوہ فرشتے بھی آئے جن کو عام لوگ تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس جکڑ اور اس سے جو مٹی جو ان کے منہ پر پڑ رہی تھی اور ملائکہ نے ان کے خیموں کی جو میخیں وغیرہ تھی وہ اکھاڑ دی، رسیاں کاٹ دی، ان کے چولوں کی آگ جو ہے وہ بجھ گئی، گھوڑے ادھر ادھر بھاگ گئے، اور پھر آخر تنگ آ کر ابو سفیان جو اس وقت تک رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے تھے بلکہ اس کفار کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے واپسی کا حکم دیا، اور اس طرح 25 دن کے بعد یہ لوگ ناکام اور ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے. تو ان سارے واقعات پر، اس موقع پر بھی جو حقیقی ایمان والے تھے ان کے ایمان کی صداقت کا ثبوت بھی ملا، جو منافقین تھے ان کا نفاق بھی کھل کر سامنے آیا. تو اس پر اللہ پاک نے جیسے سورہ آل عمران میں جو غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ فرمایا، اسی طریقے سے اس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے واقعات پر تبصرہ فرمایا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا سورہ انفال میں ہم نے غزوہ بدر کے واقعات پر تبصرہ پڑھا، سورہ توبہ میں ہم نے غزوہ تبوک اور اس سے پہلے غزوہ حنین کے واقعات پر تبصرہ پڑھا. تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فار آل ٹائمز ٹو کم کہ سچے ایمان والوں کو کیسے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان آزمائشوں میں کس طرح سے ثابت قدم رہنا ہے اور کھڑے اور کھوٹے کی تمیز کیسے ہوتی ہے، ان خیال یہ ساری باتیں واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ گائیڈنس فراہم کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو ذرا اللہ کی وہ نعمت اور انعام جو تم پر ہوا، اذ جاءتکم جنود، جبکہ چڑھ کر آئے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیج دی ان پر بڑی تیز ہوا اور آندھی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر جنہیں تم دیکھتے نہیں تھے، فرشتوں کے لشکر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کر رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا. اذ جاؤکم من فوقکم، جبکہ وہ تم پر چڑھ کر آئے تمہارے اوپر کی جانب سے بھی، یعنی نجد اور خیبر کی طرف سے بھی. ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، مکہ معظمہ سے اصل جو کفار قریش تھے. واذ زاغت الابصار، اور جبکہ نگاہیں پتھرانے لگی تھیں، یعنی وبلغت القلوب الحناجر، یعنی پریشانی سے نگاہیں جو ہے وہ بالکل پتھرانے کو آ رہی تھی، اور دل جو تھے وہ اچھل کر خوف کے مارے گلوں تک پہنچ گئے، بلیاں اچھل رہے تھے. وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. اس لیے کہ یہ موقع وہ تھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جبکہ اہل ایمان کو ابتلا سے دوچار کیا گیا، ان کی آزمائش کی گئی، ان کو جانچا گیا، پرکھا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا بڑے ہی شدید طریقے سے، جھنجھوڑنا، وہ ہلا مارے گئے. اس موقع پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اہل ایمان کا، جو سچے ایمان والے تھے، یہی وہ موقع ہے کہ جب وہ اتنے جوش کے ساتھ وہ پتھروں کو توڑ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ رجز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا، اس بات کرتے اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک ہم باقی ہیں، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ کے حضور میں یہ جواب اس طرح سے دیتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اس دنیا کے کوئی لذت، کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے. اور فاغفر للانصار والمهاجرہ، اے اللہ تو مغفرت فرما دے انصار کی بھی اور مہاجرین کی بھی، جو اس کیفیت میں تیرے دین کے لیے اپنی سر درد کی بازیاں لگا رہے ہیں. یہی وہ موقع تھا جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمریں بھوک اور سردی کی شدت سے دوری ہوا جاتی تھی، تو اپنے آپ کو اس بات سے کہ تب بھی وہ اس کام سے کسی نہ ہٹنا پڑے، انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے. اور جب ان میں سے کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دیکھا تو اس پر دو پتھر بندے ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی اوپی پوسٹ بنائی ہوئی ہو اور اس پر آرام سے ایئر کنڈیشن جگہ پر بیٹھے ہوئے دور سے ڈائریکشن دے رہے ہو، بنفس نفیس اس ساری محنت اور مشقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک. تو اس پر جو ہے وہ کہا گیا کہ اہل ایمان کی کو آزمائش کی گئی، خوب اچھی طرح سے ان کو جو ہے جانچ پرکھ کر دیکھا گیا کہ کون کھڑے اور کون کھوٹے ہیں. اور جسے ذکر میں کہا کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احسان ہوتے ہیں. اصل میں تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی عشق سچا ہے جب جھوٹ بولتا ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب تصویر کا دوسرا رخ، جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جن کے دلوں میں روگ ہے نفس پرستی کا، مال کی محبت کا، دنیا پرستی کا، مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے تو نہیں وعدہ کیا اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر دھوکے کا وعدہ. ہمیں تو کہا گیا تھا تمہارے لیے کیسے کس طرح کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور یہاں آ گیا ہے کہ ہم رفع حاجت کے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں، تو یہ تو ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکے کا وعدہ ہوا. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہ کہنے لگا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے مدینے والو یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یا یہ کوئی مقابلہ تمہارے بس کا نہیں ہے، پس تم واپس لوٹ جاؤ. یعنی اپنے دونوں طرح، ایک یہ ہے کہ اس یہاں سے شہر کی طرف واپس چلے جاؤ، اور دوسرا یہ کہ اپنے آبائی دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ جس کی طرف سے تم آئے تھے. وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ ان میں سے اجازت مانگنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں، بالکل ننگے. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، اس لیے بہانے بنا رہے تھے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کفار گھساتے ان پر، ان منافقوں پر اطراف مدینہ سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے کہا جاتا کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ، مرتد ہو جاؤ، لآتوها تو فوراً کی بات مان لیتے. وما تلبثوا بها الا یسیرا اور وہ اس میں ہرگز کوئی دیر تھوڑی سی دیر بھی نہیں کرتے بلکہ فوری طور پہ اس طرف چلے جاتے. ولقد کانوا عهد اللہ من قبل حالانکہ وہ تو اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے. لا یولون الادبار کہ وہ ہرگز جو ہے پیٹھ نہیں پھیریں گے. اس سے پہلے انہوں نے عہد کیا تھا. وکان عهد اللہ مفعولا اور اللہ سے کیا ہوا عہد اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, باز پرس ہوگی, پوچھا جائے گا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگتے ہو تو یہ تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے سکتا. اول قتل یا تم قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں تمہارے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہو سکتا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا کیونکہ اس وقت بھی تم دنیا کی زندگی سے نہیں فائدہ اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا. سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ بے شک موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو اِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تو تم سے مل کر رہے گی, اس سے کسی کے لیے بھی فرار ممکن نہیں ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا. اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اگر وہ تمہارے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے او اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً یا وہ تم پر رحم فرمانا چاہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تو وہ ہرگز نہیں پا سکیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان میں سے پیچھے رہنے والے ہیں یا منع کرنے والے ہیں تم میں سے, یعنی جو دوسروں کو بھی روک رہے تھے. وَالْقَائِمِينَ اور وہ جو کہتے ہیں لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے هَلُمَّ إِلَيْنَا کہ بھائی تم تو ہماری طرف چلے آؤ, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ نہیں شامل ہوتے لڑائی میں مگر بہت تھوڑا سا لالچ اختیار کر. اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ وہ بھی تم پر لالچ کرتے ہوئے کہ اگر کوئی فتح ہو جائے تو مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ اور جب آ پڑتا ہے خوف, جب کوئی خبر آتی ہے کہ دشمن تو حملہ کیا چاہتا ہے. رَأَيْتَهُمْ تو آپ ان کو دیکھتے ہیں يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ کہ وہ نظر کرتے ہیں آپ کی طرف اس حال میں کہ ان کی آنکھیں وہ گھومتی ہیں پھرتی ہیں. كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو. آپ کو پتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو آنکھیں اس کی کس طرح سے آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس قسم کا ان کا حال ہے, آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں ان کی. وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ اور جب خوف کی حالت جاتی رہتی ہے. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ تو وہ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ تو وہ تم پر بڑی تیز زبانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آتے ہیں لالچ کرتے ہوئے مال کا, کینسی کی طرح اسے تم کی زبانیں چلتی ہیں کہ تاکہ ان کو بھی حصہ ملے. اولئک لم یؤمنوا یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لائے. ظاہر میں ایمان کا دعویٰ لیکن اگر دلی جذبات یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کے لیے قربانیوں کا وقت آئے تو پیچھے ہٹنے کا جذبہ ہو تو یہ منافقت ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لائے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سارے اعمال جتنی ملمے کی دکھاوے کی نیکیاں سب کو اللہ نے حق کر دیا, ضائع کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی قریش کے لشکر ابھی تک گئے نہیں. احزاب کا لفظ جو ہے اسی سے صورت, یعنی اگرچہ وہ چلے گا لیکن ان کے اعصاب پر اس درجے سوار ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ گئے نہیں, پتہ نہیں پھر نہ آ جائے. بھائی یاتِ الْأَحْزَابُ اور اگر وہ لشکر کہیں واپس آ جائے. یَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ تو اس وقت جو تمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ کہیں باہر دیہات میں نکل چکے ہوتے. یَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وہیں سے تمہاری خبروں معلوم کر لیا کرتے. یہاں پر جو ہے جنگ کے لیے میدان میں آنا پڑتا, جان جوکھوں میں نہ ڈالنی پڑتی. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو وہ دشمن سے نہ قتال کرتے مگر تھوڑا سا دکھا دے گا, یعنی ان کا نہ آنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بے شک تمہارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ, ماڈل آف ایکسلنس لمن کانا, کس کے لیے؟ ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی, لیکن اس کا پرسپیکٹو, بیک گراؤنڈ, یہ اسوہ حسنہ اس پرسپیکٹو میں جبکہ اللہ کے دین کے لیے سر دھڑ کی باغیاں لگائی جا رہی ہیں, جبکہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر دو دو پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں, اس بیک گراؤنڈ میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ کے دین کے لیے جان کی بازی لگانے کے اعتبار سے سب سے آئیڈیل نمونہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. لیکن اس کے لیے شرائط ہے, کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ, سب سے پہلی بات, جسے اللہ سے ملاقات کی امید, جو اللہ کو چاہتا ہے, جو اللہ کا امیدوار ہے, جس کا اصل مشن اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ منزل مات کی بریاس, مجھے تو صرف اللہ کی رضا چاہیے, والیوم الاخر, اور جسے یقین ہے یوم آخرت کا, اللہ کی ملاقات کا, وذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ کو بہت ہی کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا ہے, اس شخص کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بہترین نمونہ ہے. اگر یہ تین صفات کسی شخص کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت نعتیں پڑھنے والا ہو, یہ تو ہو سکتا ہے وہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ کتابیں لکھنے والا ہو سکتا ہے, لیکن اس کی اپنی زندگی میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ تین پری ریکوزٹ, اس لیے کہ وہ نمونہ جس کو فالو کرے انسان, جن کی جو ہے اداؤں کی نکالی کرے, وہ تو تبھی ہوگا جب اصل مطلوب اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ, شرط یہ ہے کہ پہلے محبت سب سے زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی, میری پیروی کرو. تو جس شخص کو اللہ یاد ہی نہیں ہے, جس کا یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ان پوری صفات کے اوپر, وہ کیوں کر گیا ہے؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والے, اللہ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ قربانیاں دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اسی کے لیے اسوہ بن سکتی ہے جس کا اپنا ٹارگٹ اور اپنا مشن اور اپنا آئیڈیل بھی وہی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل, اور جسے آخرت کا یقین ہو, اور جب جس کے ساتھ دلی محبت ہوتی ہے اس کا تو تذکرہ زبان پر خود بخود آتا ہے, وذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو. ولما راى المؤمنون الاحزاب, اب تصویر کا دوسرا رخ, منافقین کو تو دیکھا لیکن اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے والے وہ حقیقی اہل ایمان, جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله, انہوں نے کہا یہی تو ہے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے, وصدق اللہ ورسوله, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا. کیوں کہا یہ؟ سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہم پڑھ رہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا تھا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم لازمن تمہیں جانچیں گے, پرکھیں گے, آزمائیں گے, کسی قدر خوف سے, بھوک سے, مالوں کے نقصان سے, جانوں کے نقصان اور پھلوں کے نقصان سے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اور جانوں کے نقصان سے, ان سب چیزوں کے بارے میں تو اللہ رسول نے ہمیں پہلے بتایا ہوا تھا, تو انہوں نے جو کہا وہ بالکل سچ کہا, یہی تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس راستے میں دیز آر دا مائل سٹونز, اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم صحیح منزل کی طرف جا رہے ہو کہ نہیں. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, تو یہ جو پوری کیفیات تھی ان کی وجہ سے نہیں بڑا ان میں کچھ اور سوائے ایمان اور اسے سر تسلیم خم کرنے کے. انہوں نے تو یہ ساری نشانیاں دیکھ کر یہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی, ان کی فرما برداری ان کے سر تسلیم خم کرنے میں جو ہے اضافے کا باعث بنی. من المؤمنین رجال, اور اہل ایمان میں سے تو وہ جوان مرد ہیں, صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا. اہل ایمان کا اللہ سے کیا عہد ہے؟ کل ہی آپ کو یاد دلایا تھا, آیت نمبر کے ساتھ یاد دلایا تھا, اہل ایمان کا اور اللہ کا آپس میں کیا عہد ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ,
بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کے جان خرید لیے کہ ان کے لیے ہو جنت. تو یہاں پر اللہ سے عہد پورا کرنا کیا معنی ہوئے کہ اللہ نے مال اور جان کی قیمت لگائی جنت. جنت چاہیے ہے تو اب یہ مال اور جان یہ اللہ کے حوالے اس کے سپرد. تو جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا یہ عہد پورا کر دیا یعنی اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی شہید ہو کر, وہ تو اپنے عہد میں پورے اتر کر انہوں نے دکھا دیا. فمنہم من قضا نحبہ, تو ان میں سے کوئی تو وہ ہے جس نے اسے پورا کر دیا, یعنی وہ جو وہاں انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا انہوں نے سچ کر دکھایا اور انہوں نے اپنا اس عہد کو پورا کر دیا, یعنی اپنی جو شہادت پر کی صورت میں. ومنہم من ينتظر, اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو منتظر ہے کہ کب حکم آئے اور یہ جان اس کے سپرد کر کے میں بھی سرخ ہو جاؤں. جسے شاعر نے کہا کہ وبال جاں ہے سر جس میں نہ تواں پر, وبال جاں ہے سر جس میں نہ تواں پر, مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے کہ جب بھی تیرا حکم آئے یہ تیرے راستے میں گردن کچھ کٹے اور میں سرخرو ہو جاؤں. وما بدلو تبدیلا, تو انہوں نے ہرگز اپنے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ تعالیٰ بھی جزا دے سچوں کو ان کی سچ کی. ویعذب المنافقین, اور عذاب دے منافقوں کو انشاء اگر وہ چاہے, اور یتوب علیہم یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم, اور اللہ تعالیٰ نے تو دور کر دیا ہٹا دیا ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان کے غصے میں بھرے ہوئے. لم ینالوا خیرا, انہیں کوئی بھی خیر اور بھلائی حاصل نہیں ہوئی. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور اللہ خود کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے قتال اور لڑائی کے لیے, اس لیے کہ فزیکل لڑائی کی تو نوبت ہی نہیں آئی. اللہ کی تدبیر کے تحت جو ہے وہ سارا کچھ ان کے لیے اس قصد کا باعث. وکان اللہ قویا عزیزا, اور بے شک اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں قوی ہے, زبردست ہے, غلبے والا ہے, جو چاہے کر گزرنے والا ہے. اسے احتیاج نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بندے اس کے دین کی مدد کریں تو وہ غالب کرے گا, لیکن وہ بندوں کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ان آزمائشوں سے اور امتحانوں سے ضرور گزارتا ہے. بانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم, اور اتار دیا اس نے ان کو جنہوں نے مدد کی تھی ان اہل مکہ کی اہل کتاب میں سے. یہ بنو قریظہ کے قبیلے کے لوگ تھے یہودی, جنہوں نے قریش کی مدد کی تھی اس 12,000 کے لشکر میں. اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں بھی جو ہے پھر اس لیے کہ غزوہ احزاب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب تو آپ بنو قریظہ کا, کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے, معاہدے کے خلاف کیا تھا. ان کا معاہدہ مسلمانوں سے امن کا تھا لیکن کفار قریش کا ساتھ دیا, اس لیے ان کا محاصرہ کیا, 25 دن تک ان کی بستی کا محاصرہ کیے رکھا. بالآخر انہوں نے تنگ آ کر حضرت ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا حکم بنایا اور ان کے فیصلے کے مطابق ان کے سارے جوان قتل کیے گئے, ان کی عورتیں اور لڑکے قید کیے گئے, ان کے مال اور جائیدادیں مہاجرین کو دے دی گئیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ پاک نے ان کو جنہوں نے اہل مکہ کی مدد کی تھی انہیں اتار دیا, من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب, اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فریقا تقتلون, کہ ایک گروہ کو تو تم قتل کرتے ہو, متاثرون فریقا, اور دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے ہو. وورثکم ارضہم, اور اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا. ودیارہم, اور ان کے گھروں کا. واموالہم, اور ان کے مالوں کا. وارضا لم تطعوہا, اور اللہ نے تمہیں اس زمین کا وارث بھی بنا دیا ہے جہاں تک ابھی تمہارے قدم گئے بھی نہیں ہے, یعنی اس میں ایڈوانس خوشخبری ہے کہ وادی خیبر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر دی. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, قدرت والا ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل ازواجک, اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, کہ اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کی زیب و زیبائش, زینت اور زیب و زیبائش, فتعالین, تو آؤ, امتے کننا, کہ میں تمہیں کچھ سامان دوں, بوسر رش کننا سراہن جمیلا, اور تمہیں رخصت کر دوں, بڑے خوبصورت طریقے سے رخصت کرنا. اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ فتوحات کا سلسلہ ہوا اور مال غنیمت آنے لگا تو ازواج مطہرات میں سے بھی کچھ نے کہا کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے کہ تاکہ کچھ تھوڑی سی آسانی ہو. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر چونکہ اختیاری فقر تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جسے دنیا چاہیے اس کی چمک دمک چاہیے وہ آئے مجھے بتائے, میں اس کو اس میں سے کچھ دوں اور پھر اسے بڑے خوبصورت طریقے سے رخصت کر دوں. اس لیے کہ اس اختیاری فقر والے گھر میں دنیا کی چمک دمک کی طلب رکھنے والی خاتون کی جگہ نہیں ہے. وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لیکن اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے جو محسنات ہیں, جیسے محسن مرد انتہائی خوبصورتی سے اللہ کی بندگی کرنے والا, اسی طریقے سے محسنہ خاتون جو انتہائی احسن طریقے سے اللہ کی بندگی ہے, تو تم میں سے جو نیکو نیکو کار بہت ہی خوبصورت اللہ کی بندگی کرنے والیاں ہیں, اجرن عظیما, تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس میں عمومی طور پر اگرچہ بعض ازواج مطہرات کے حوالے سے آ رہی ہے لیکن جنرل گائیڈنس ساری خواتین کے لیے, اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صنف نازک میں یہ جو زیورات ہیں چمک دمک ہیں اس کی جو ہے خواہش اور محبت کافی رکھی, تو اس میں ایک عدد اعتدال اور ایک حد سے آگے نہ بڑھنا بلکہ اس میں جتنا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے, تاکہ ان چیزوں کی اصل میں دیکھیے آج معاشرے میں حرام کی طرف مرد زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گھروں سے فرمائشیں کہ دیکھیے وہ تو ہر سال چوڑیاں بدلتی ہیں اور آپ ہمیں جو ہے جب سے شادی ہوئی ہے وہی پرانی چوڑیاں پہن کے جو ہے ہم تلدی دلی آ رہی ہیں, تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں. اگرچہ ہدایت یہ جو ہے ازواج النبی کے لیے, لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں خود قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, بہترین ماڈل آف ایکسلنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. لیکن وہ ایشوز جو صرف خواتین سے متعلق خاص ہیں, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ایک مرد ہے, تو وہ پہلو جو نسوانی پہلو ہیں ان کے اعتبار سے ازواج مطہرات جنہیں کہا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے, یعنی جو پہلو عورتوں سے متعلق خاص, تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ ازواج مطہرات ایٹ دی آئیڈیل لیول, دی ریسٹ آف دی مسلم ویمن ایٹ لیسٹ ایٹ دا پریگمیٹک لیول, عملی طور پر زندگی میں ان کا بھی رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو پھر تمہارے لیے تمہاری پریفرنس پرائرٹی یہ روز کے جو ہے جوڑے بدلنے اور ہر سال یا ہر سیزن میں جو ہے زیورات بدلنے یہ نہیں ہونے چاہیے, تمہاری پریفرنس اور پرائرٹی اس صورت میں اللہ اس کا رسول اور آخرت, تو ان کے لیے فرمایا تم میں سے جو ایسی ہو من کنا اجر عظیما, ان کے لیے تو اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کیا. یا نساء النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, من یاتی من کنا بفاحشہ مبینہ, تم میں سے جو کوئی بھی ارتکاب کرے گی کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا, یضاعف لہا العذاب ضعفین, تو اسے تو دیا جائے گا دگنا عذاب. کیوں دگنا عذاب؟ ایک اس برائی کا ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں, یہ تو بفرض محال ہے ساری باتیں ایسی ہے کہ خود سوچیے کہ ازواج مطہرات سے اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے اصل میں اس میں بھی گائیڈنس دی ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے مومنہ خواتین کو, دے آر دا آئیڈیلز اینڈ ماڈلز فار دی ریسٹ آف دی وومن ان دا ورلڈ. اگر ایک مومنہ خاتون ایک برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ برائی اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی ہے, اس کے ذریعے سے دین بدنام ہوتا ہے اس کے ذریعے. اس طریقے سے اسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر جو دین پر عمل کرنے والی خواتین, انہیں عام دنیا دار خواتین کے مقابلے میں زیادہ محتاط طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. کیوں؟ کہ وہ جو ہے وہ باقیوں کے لیے وہ دین کی نمائندگی کرنے والی ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم میں سے جو کوئی بھی کرے گی کھلی ہوئی بے حیائی تو اسے تو دیا جائے گا دگنا عذاب. یہاں پر ایک یہ پہلو بھی دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا بھی تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر تمہارا اپنا عمل اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے. یہ وہ مضمون ہے جو اس سے پہلے ہم بار بار نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ہر کے حوالے سے سمجھ آئے. لیکن مبادا سمجھے کہ یہ صرف پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ آج کی بھی اور آئندہ کے لیے بھی بہت ہے. اس کو کم گائیڈنس دا سیم یونیورسل گائیڈنس. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. یعنی تم اپنے مقام کو پہچانو. آپ امت کی مائیں اور پوری امت کی خواتین کے لیے آئیڈیل تم. وہی میں کرتا ہوں کہ یہ تو پھر اس جو بھی خاتون اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ان ہدایات کو پیش نظر رکھے گی، اسے ایک خصوصی نسبت امہات المومنین کے ساتھ جا کے ملتی ہے کہ جو ہدایت اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی تھی، اپنے کمزور حیثیت میں نے بھی اسی جو ہے انہیں کے نقوش پا کی پیروی، اسی آئیڈیل کی پیروی کرنے کی کوشش کی. فرمایا وَمَن يَقْنُطْنَ مِن كُلَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جو کوئی بھی تم میں سے فرمانبرداری اختیار کرے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور وہ عمل کرے گی اچھا، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم دیں گے اسے اس کا اجر بھی دگنا. اگر ادھر سزا دگنی بتائی تھی، اجر بھی دگنا. اب اجر کیوں دگنا؟ اپنا عمل بھی اچھا اور پوری امت کے لیے اسوائے حسنہ. کتنی اور خواتین کو جو ہے جو توفیق مل رہی ہے، اجر تو ملٹی پلائی ہو رہا ہے جتنی بھی خواتین امت کی ان ماؤں کی نقوش پا کی پیروی کر رہی ہیں. وآتدنا لہا رزقاً کریما، پر ہم نے تو تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، یعنی جو یہ کام کرے گی اس کے لیے بہت ہی باعزت رزق. رزقاً کریما، معاملہ شروع ہوا تھا دنیا میں ذرا آسانی کا، یہ کچھ مال ہو جائے، کچھ چیزیں ہو جائیں. فرمایا کہ نہیں، یہ جگہ وہی بات ہے کہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، اصل یہ جگہ نہیں ہے، یہاں کا رزق کوئی رزق نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. یہ مضمون ہم سورہ نحل کے اندر بھی پڑھا ہے کہ وما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ختم ہو جانے والے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے ہاں وہ باقی رہنے والا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ باعزت روزی اس جنت کی شکل میں، اس ابدی نعمتوں کی شکل میں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی شکل میں عطا فرمائے گا. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم نہیں ہو کسی اور عورت کی طرح، عام دنیا دار عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے ساری مومنہ خواتین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو دنیا میں اپنے آغا کی نمائش کرتی پھر رہی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ صرف اسی دنیا کو اپنا جو ہے وہ مقصود بنایا ہوا، تم ان کی طرح نہیں. کب؟ اب جو ہے خصوصی تقوی جو خواتین کا ہے، ویسے تو ہم سارا تقوی یہاں پہ پڑھتے چلے آئے، خاص طور پہ وہ پہلو تقوی کے جو خواتین کو پیش نظر رکھنے چاہیے، ان کا ذکر آ رہا ہے. ایک تقائی تننا، اگر تم تقوی اختیار کرو، اس تقوی کے لیے پہلی بات کیا ہے، فلا تخزان بالقول، تو نامحرم کے ساتھ دینی آواز میں نرمی سے بات نہ کرو. فیت محلبی فی قلبہ مرض، مبادہ کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہو، کوئی روگ ہو، تو وہ اس کے دل میں کوئی امید ابھرنے کا امکان نہ پیدا ہو. وقلنا قولا معروفا، اور تم کہا کرو ان سے بات بالکل صاف سیدھی مناسب مختصر، یہ ہونی چاہیے. دیکھیے اس میں کیا بات منع کی گئی، اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز کے اندر بھی کشش رکھی، لیکن یہ کشش اس کے اپنے محرم ان تک جو ہے محدود رہنی چاہیے. نامحرم کے کان میں اگر یہ کشش والی آواز پڑے گی، اس کے دل میں اس وجہ سے بھی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط خیالات رکھنے والا آدمی ہے، وہ اس سے غلط توقعات وابستہ کر لے گا. تو خاتون کو کبھی نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پیش آ جائے. ہم نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام سے لڑکیوں کا واقعہ، کتنی انہوں نے ٹو دی پوائنٹ اور مختصر بات کی تھی، لمبی بات نہیں ہونی چاہیے، لہجے میں کسی درجے میں بھی نرمی یا لوچ نہیں ہونی چاہیے، قدر سختی ہونی چاہیے. اور یہ رویہ جو ہے یہ فون پر بھی گفتگو کرتے ہوئے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آدمی فوراً پتہ چلے. ایک تو میں فون کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہم اللہ نے ہمیں یہ سہولت تو بڑی عام دے دی، لیکن ہم اس میں جو گفتگو کے بنیادی آداب ہیں اس سے ہم اکثر و بیشتر اس کا خیال نہیں کرتے. فون کرنے والے کو چاہیے کہ جب وہ فون کرے اور آگے سے کوئی اٹھائے، اول تو یہ جو ہیلو کر کے ہم اس کو کرتے ہیں، یہ انگریز کا طریقہ ہے. ہمارا طریقہ ایک دوسرے سے خطاب کا، ہمارا کوڈ ورڈ کیا ہے؟ السلام علیکم. اور السلام علیکم کہنے کے بعد جو فون کرنے والا ہے اس کو فوری طور پر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. جیسے گھر میں داخلے کے لیے کیا کہا؟ اجازت دو، اور اجازت سے پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو، مانوس کرو. یہاں پر بھی گویا کہ اب آپ گفتگو جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو بتائیں کہ میں کون بول رہا ہوں اور کس ریفرنس سے بول رہا ہوں. اس کے بعد اب اگر کوئی خاتون ہے آگے سے تو خاتون فوراً سمجھ جائے گی اس کے بعد کہ بھئی یہ whether she knows whether she can help anything or not. خاتون کو بھی جو ہے اگر وہ مرد جو ہے غیر مرد ان کے شوہر کا کوئی جاننے والا ہے یا کسی ریفرنس اس نے کال کیا ہے تو وہ فوری طور پہ ان کو بتا دے کہ بھئی اس وقت میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، آپ کو پیغام ہے تو وہ دے دیجئے، اور وہ پیغام مختصراً وہ جو بھی میسج ہو نوٹ کر کے پیریڈ. اس کو لمبا چوڑا اس میں جو ہے بہت سارے حال احوال اور بڑی لمبی چوڑی کاروائیاں کرتی ہے. اگر حال احوال اگر جان پہچان کے ہے، خدا نخواستہ کوئی بیماری کوئی ایسا معاملہ فیملی میں ہے، اس بارے میں معلوم کر لینا کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ گفتگو کا انداز کسی صورت میں بھی نرمی والا، لوچ والا یا گفتگو کو طول دینے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے آپس میں نامحرموں کو جی وہ فلانے بھائی آپ رہو، آپ اتنے سے دنوں کے بعد آپ نے فون کیا، آپ کیا باب آتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، یہ نامحرموں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے جو سکے بھائی ہیں ضرور ان سے بات کریں، جو محرم ہے ان کو ان سے یہ سب باتیں کریں، لیکن ان کے حوالے سے یہ رویہ کہ آدمی. اور اسی طریقے سے اگر خاتون فون کر رہی ہے آگے سے کسی مرد نے اٹھایا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ جس سے بات کرنی ہے خاتون کو ضروری نہیں کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے مرد کے لیے، اس لیے آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی پھر جو ہے کئی خباستیں جو آگے کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کو جس خاتون سے بات کرنی ہے یا جس آدمی وہ اس کے بارے میں معلوم کرے، اور اگر وہ کسی نہیں ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ فون کو جو ہے وہ بند کر دے تاکہ اس سے بھی کوئی غیر ضروری جو ہے وہ راستہ اس کا نہ کھولے. آپ سوچیے کہ جو دین امت کی ماؤں کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی نامحرم سے گفتگو کرنی پڑے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں اور لوچدار آواز میں گفتگو نہ کرو، کیا وہ دین یہ برداشت کر سکتا ہے کہ امت کی بیٹیاں نیم اڑیا لباس میں سب کے سامنے آ کے ناچے اور گائیں؟ کہاں مر گئی ہماری غیرت اور حمیت؟ کیوں ہم اتنے جو ہے بے شرم اور ڈھیٹ ہو کر جو ہے سدائے احتجاج تک اس نہیں بلند کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، کتنا تضاد ہے ہمارے رویوں کے اندر. پیروکار ہم کن کے ہیں، نام کن کا لینے والے، اور ہمارے کام کیا ہیں؟ اچھا جی، اس کے بعد اگلا تقوی کا، یہ تو پہلی بات آئی کہ آواز میں لوچ نہیں ہونی چاہیے، گفتگو غیر ضروری لمبی نہیں ہونی چاہیے، بالکل جو ہے صاف سیدھی اور کھڑی اور مناسب بات، درست ٹو دی پوائنٹ. اور آپ کو یہ علم ہے کہ عورت کی اسی وجہ سے کہ عورت کی آواز کے اندر یہ سارے پہلو ہیں، عورت کو آزان دینے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. نماز با جماعت میں اگر امام غلطی کرے اور مقتدیوں میں مرد بھی ہوں اور خواتین بھی ہوں، تو مرد ہوں تو وہ تو آواز سے بتائیں گے سبحان اللہ، اور خاتون اگر جو ہے اس کو بتانا پڑے تو کیسے کرے گی؟ وہ آواز بھی نہیں نکال سکتی، ہاتھ پر ہاتھ مارے گی. تو اس چیزوں سے آپ غور کیجئے کہ کتنے دین نے کتنے پہلو جو ہے رکھے سامنے، تو اس سب کا جو ہے کوئی ہم جو ہے ہم عجیب بات ہے کہ مسجد کا دین ہمارا اور ہے. مسجد میں تو یہ ساری چیزیں احتیاط ملحوظ خاطر ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. تو اس اللہ کی پوری سرزمین پر کسی جگہ بھی جیسے مسجد میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، باہر بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کو بھی جو ہے یہاں پر بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے، رب وہی ہے جس کا احترام آج رمضان مبارک کے میں ہم جس کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ رمضان سیدھی ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہم بھی جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے؟ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات. اگلی بات، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، سکون کے ساتھ قرار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو. اللہ تعالیٰ نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ تمہاری پلیس آف ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری اصل پلیس آف ڈیوٹی تمہارا گھر ہے، اس میں جو ہے وہ تم رہ کر جو ہے وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو اسائنمنٹ جو تمہارے وجود کے اعتبار سے تمہارے لیے رکھی ہیں، تمہاری ساخت کے اعتبار سے رکھی ہیں، تمہاری نفسیات کے اعتبار سے رکھی ہیں، وہ ساری کی ساری تمہیں اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، تمہیں شمع محفل نہیں بنایا ہے. اگر یہ باہر نکل کر یہ سب کچھ کرنا بہت اچھا کام ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، دے آر دی آئیڈیلز، اور آئیڈیل ہمیشہ ٹاپ لیول پہ رہ کر پرفارم کرتا ہے. تو آئیڈیل کا ٹاپ لیول کی پرفارمنس تو یہ ہے کہ وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور باقی ساری قوم کی بیٹیاں وہ جتنے منہ چاہیں اٹھا کر پھرتی رہے. ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، اور مت ظاہر کرو اپنی زیب و زیبائش اور زینت کو جاہلیت قدیمہ کے طریقوں کے مطابق. بلکہ یہ جو گھر میں قرار پکڑنے کی بات ہے، اس کے اعتبار سے ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، اور جب تک وہ گھر میں رہتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے قریب تر ہے، جب تک وہ گھر میں موجود ہے، اور جب باہر ہے تو اس کے لیے بڑے اندیشے ہیں. اور اس میں جو فرمایا کہ ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی، دیکھیے ذرا جاہلیت اولا کیا تھی، کہ اس زمانے میں جو یہ خواتین تھیں وہ اپنے آپ کو خوب بنا سوار کے، اپنے سر کے بال بھی نمایاں اوپر کر کے، اور اپنی ان کے ہاں کیونکہ ان کا کلچر کا حصہ تھا کہ اوڑھنی بحال ہے وہ، تو اس اوڑھنی کو بھی جو ہے ذرا وہ اپنے پیچھے کو ڈال کے تاکہ ان کا سینہ وغیرہ ساری چیزیں خوب نمایاں ہوں، یہ اس طرح سے وہ نمایاں ہو کر سائز دھج کر نکلتی تھی. اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس طریقے کو اختیار نہیں کرو. آج کیا جاہلیت جدیدہ بھی یہی ہے کہ نہیں ہے؟ کاربن کاپی بٹ دے بٹ ڈوئنگ. اس لیے کہ جیسے میں آپ کو توجہ دلا چکا ہوں کہ باقاعدہ سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر کے تو پہلے وہ سارے اپنے بالوں کی سیٹنگ اس انداز سے کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو جائے، باقی پورے چہرے اور خد و خال کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے اتنی محنت، اتنا وقت، پھر باقاعدہ خوشبو لگا کر. کتنی خواتین آپ کے پاس، یعنی ہمیں شرماتی ہے کہ ہمارے پاس شاید وہ ایسی خوشبو ہے ہم جو ہم تو نہیں لگاتے جتنی وہ لگا کر جہاں وہاں سے جو ہے چلی آ رہی ہوتی. اور پھر جو ہے وہ پوری سج دھج کے ساتھ چال ڈھال، بلکہ اب تو ایسے آواز والے زیورات بھی پہنے جاتے ہیں کہ چلتے ہوئے یہ بھی پتا چلے جوتی کی بھی آواز آ رہی ہو، ہر اعتبار سے نمایاں ہو کر جو ہے وہ نکلنا. جبکہ فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، وہ جو جاہلیت قدیمہ ہے اس کے طریقے کے مطابق، اور آج کی جاہلیت جدیدہ. اور اس کو اللہ ہمارے سمجھ دے ان ذمہ داران کو، وہ اس کو روشن خیال اعتدال پسندی کہتے ہیں. اگر کوئی خاتون برقعے میں ملبوس ہو کر، چادر میں ملبوس ہو کر ان احکام کے مطابق امہات المومنین کی پیروی میں جو زندگی بسر کر رہی ہے وہ انتہا پسند ہے، اور جو یہ جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ کے مطابق بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ نمایاں کر کے سب کے لیے توجہ کا مرکز بنا کر نکل رہی ہے، شی از ماڈریٹ. یہ ہمارا تصور ہے ماڈریٹ کا اور ایکسٹریمزم کا، سمجھنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ڈرائنگ دا کنٹراسٹ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سے کوئی بات غلط ہو کریکٹ نہیں. اچھا اس کے بعد تو یہ جو ہے سج دھج کے اس طرح سے نمایاں ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کر کے باہر نہیں نکلا، یہ پرانی جاہلیت کا طریقہ تھا. واقعی الصلاح، اور نماز کو قائم رکھو. وہ آتی نہ زکات دیتی رہو. وہ آتی اللہ و رسول، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا یہ چھ چیزیں اللہ نے خاص طور پر خواتین کے تقوی کے لیے بتائی. آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو، اے اہل بیت یعنی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے قرآن کہہ رہا ہے گھر والیاں اصل اہل البیت. ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے خوب اچھی طرح سے پاکیزہ کرنا. ابھی اس تقوی کی ساتویں ڈائمنشن بھی ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،
اور یاد کیا کرو، یاد رکھا کرو اور بیان کیا کرو جو پڑھی جاتی ہیں، فی بُيُوتِكُنَّ تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، وحی کا نزول ازواج مطہرات کے حجروں میں ہوتا تھا، والحکمہ اور حکمت اور دانائی کی باتیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو موتی بکھرتے ہیں ان کو سمجھتا کرو۔ تو یہ دو کام گھر میں رہتے ہوئے اپنی جو نارمل ڈیوٹیز ہے، جو اپنے اصل فنکشنز ہیں، ان کے علاوہ جو ٹائم بچے اس میں کیا کرنا ہے، اللہ کی یہ آیات، ان کی تلاوت، ان کو خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جن کو اللہ نے یہ سوجھ بوجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، ان کو آگے بیان بھی کرنا ہے۔ خواتین میں یہ کیسے موٹیں گی ساری آیات؟ جیسے دیکھیے، مردوں کے سارے مسائل کے بارے میں مرد بہتر طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے، لیڈیز کے اتنے سارے ایشوز، ہول ٹاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باقاعدہ یعنی ان کا شمار فقہائے صحابہ میں سے ہوتا تھا، ان کو وہ تو خواتین ان سے جا کر گائیڈنس اپنے سارے ایشوز اور مسائل کے بارے میں ان سے لیا کرتی تھیں۔ اب بھی امت کی بیٹیوں کو یہی کام کرنا ہے، یہی آگے جو ہے، اس لیے کہ اگر قوم سوئی ہوئی ہے تو اس کو جگانے کے لیے گاڑی کے دونوں پہیے بیلنس کریں گے تو گاڑی چل سکتی ہے۔ ایک پہیہ صرف مردوں کا پہیہ گھومتا رہے اور عورتوں کا پہیہ جامد رہے، گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی لیے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے پورے جو پردے کے، سطر کے، حجاب کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے رکھتے ہوئے یہ کورس یا سائملٹینیس ہم لیڈیز کے لیے بھی کنڈکٹ کرتے ہیں، اور اس کے جو اثرات اور برکات ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے وہ جن کو آگے جو سیکھتی ہیں پھر آگے سکھانے والی بنتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اس قابل کر دیں کہ وہ اپنے طور پر یہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، تو ہمارا ٹارگیٹ تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان بہترین لوگوں میں شامل کر لے۔ تو بتائیے، کوئی دل میں کوئی امنگ آتی ہے کہ آپ بھی ان لوگ بہترین لوگوں میں شامل ہوں، آپ کے بچے بھی، آپ کی بچیاں بھی، اور جتنے بھی جو ہے جو اس قابل ہیں، اس کے لیے پھر میری امنگ کافی نہیں ہے، کوشش بھی کرنی ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی، اور اس کے لیے وقت بھی فارغ کرنا ہوگا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب جو ہے یہ جو صفات آ رہی ہیں، یہ عام طور پر تو ویسے جتنی بھی صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ جہاں مردوں کے لیے وہاں عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن ایک یہ خاص جگہ ہے جہاں پر الگ سے جو ہے خواتین کا تذکرہ علیحدہ سے بھی اس لیے کیا گیا کہ نور ایمان کے جو عملی مظاہر ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ کہ مساوات مرد و زن، اس اعتبار سے دیکھیے آپ جو خصوصیات مردوں کے لیے درکار ہیں وہی عورتوں کے لیے فرمائیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک سر تسلیم خم کرنے والے مرد اور سر تسلیم خم کرنے والی عورتیں، والمومنین والمومنات، اور دل کی گہرائیوں سے یقین لانے والے مرد اور دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھنے والی خواتین، والقانتین والقانتات، اللہ کے حضور میں فرمانبرداری اختیار کرنے والے، عملی اطاعت اختیار کرنے والے مرد اور عملی اطاعت اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد قول اور فعل کے اور سچی خواتین قول اور فعل کی، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین، ڈٹے رہنے والے، ثابت قدم رہنے والے۔ یہ دنیا کی ساری ٹیمپٹیشن، یہ چمک دمک، انہیں جو ہے وہ خیر کے راستے سے کبھی کبھی بھی ان کو جو ہے منحرف نہ ہونے دے، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے حضور میں گرگرانے والے، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والی خواتین، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت، و اجرا عظیما، اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، نہیں ہے حق کسی بھی مومن مرد کا اور نہ کسی مومنہ خاتون کا کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرن کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو پھر انہیں اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، تو جو کوئی بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ تو گمراہ ہو گیا صریح طور پر، کھلم کھلا گمراہ ہونا. اصل میں اس میں اس کی بیک گراؤنڈ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب، ان کا نکاح کی تجویز کی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے آزاد کردہ غلام، اور ہم نے شروع میں پڑھا کہ ان کے منہ بولے، پہلے منہ بولے بیٹے، اب جو صرف ان کے لیے جو ہے وہ ادروائز ان کے ابھی بھی بہت ہی قریبی فیملی کے ممبر تھے. تو چونکہ زینب آزاد خاتون تھی، ان کے ذہن میں کچھ یہ تھا کہ غلام کے ساتھ جو سابقہ غلام ہو، اب تو آزاد ہے لیکن بہرحال ایکس سٹیٹس جو ان کا تھا وہ، ان کے انہیں یہ رشتہ اتنا پسند نہیں تھا. لیکن جب یہ آیت آئی کہ اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہو تو پھر انسان کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے، تو اس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا اور ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا. لیکن اس کے بعد یہی جو ذہنی فرق تھا، اس وجہ سے ان کی کو بہت زیادہ لانگ ٹرم ایسوسیشن چل نہیں سکی. وہ کچھ عرصے کے بعد ان کی آپس میں جب کھٹ پٹ رہنے لگی، تو اب اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہ پہلے میں نے زینب کو مجبور کر کے نکاح کرایا، اب اگر ان کی طلاق ہوتی ہے تو ان کو طلاق کا داغ لگے گا، اور اگر ہو یعنی ادھر رہنے کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی تو پھر تلافی کی شکل صرف یہ ہے کہ صورت میں میں خود ان سے نکاح کروں تاکہ ان کو جو کوئی تھوڑی بہت ان کے صدمہ پہنچے گا اس کی دلجوئی کی شکل ہو. لیکن یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے یہی فرما رہے تھے کہ آپ اب یہ جو رشتہ بن گیا اس کو نبھائیے. وَاسْتَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ کہہ رہے تھے اس سے جس پر آپ نے انعام فرمایا کہ بلکہ اس پر اللہ نے انعام فرمایا کہ جن کو آپ کے آپ تک پہنچا دیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اور جن پر آپ نے انعام فرمایا تھا کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، امسک علیک زوجک، کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیے، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈریے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور اپنے جی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپاتے تھے ملہ مبدی، جو اللہ کو ظاہر کرنا تھا، وتخشى الناس، اس حال میں کہ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو نکاح کا تو لوگ کیا کہیں گے کہ جناب کل تک جو بیٹا تھا اس کی بیوی سے یعنی بہو سے نکاح کر لیا، تو اس وجہ سے آپ ڈرتے. ملہ حق ان تخشى ہو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے. فلما قضى زيد منها وطرا، تو جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نوٹ کیجئے پورے قرآن مجید میں واحد صحابی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے بائی نیم فرمایا. یہ اس وقت موقع نہیں ہے میں کہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، زید نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک، یہ اپنے اپنے مرتبے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو بکر صدیق کی وجہ سے ان کا مرتبہ بڑھ گیا، ان کو اللہ نے جو رتبہ دیا سو دیا، لیکن ان کے لیے پورے قرآن مجید میں واحد صحابی جن کا تذکرہ بائی نیم آیا ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید رضی اللہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے یعنی تعلق جو ہے وہ ختم کر چکے، زوجنا کہا، تو ہم نے نکاح کر دیا ان کا یعنی حضرت زینب کا آپ سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ اہل ایمان کے لیے کوئی تنگی کوئی حرج باقی نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو، فی ازواج ابیائہم، ان کے منہ بولنے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں یعنی ان کو بہو نہ سمجھا جائے، اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ ان سے ختم کر لیں اپنا تعلق یعنی ان کو طلاق دے دے، تو اس وقت جو ہے ان سے نکاح کے لیے کوئی جو ہے اہل ایمان کے لیے پابندی باقی نہ رہے. اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نکاح آسمانوں پر طے کر دی. مکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہی ہو کر رہنے والا ہے. ما کان علی النبی من حرج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دیا طے کر دیا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں بھی جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا فیصلہ اللہ کا امر وہ تو ہمیشہ سے طے شدہ ہوتا ہے, وہ پورا ہو کر رہنے والا ہوتا ہے. اللہ جی یبلغون رسالات اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کا پیغام کے پیغام پہنچاتے ہیں, ویخشونہ وہ تو صرف اسی سے ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ اور وہ کسی سے اور سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے, وکفا باللہ حسیبا اور اللہ خود کافی ہے حساب لینے والوں کے, حساب لینے والا. ما کان محمد ابا احد من الرجال احد من رجالکم, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے باپ تم کسی کے بھی تمہارے مردوں میں سے, ولکن رسول اللہ بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین اور وہ نبیوں کو جو خط کے ختم کرنے والے, یعنی خاتم النبیین جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے اس پر آخری نبی اور رسول اس سلسلہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے. وکانا بکل شیئن علیما, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اب اللہ پاک نے جو بہت ساری وجوہات جس وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیٹے دیے بھی تو وہ بڑے نہیں ہو سکے, جوان نہیں ہو سکے, کہ عام طور پہ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ باپ کے بعد بیٹے کو جانشین بنا لیا کرتے ہیں, تو یہ نبوت اور رسالت کہیں اس وجہ سے آگے بیٹے کی طرف وہ لوگ جو ہے زبردستی ہمارے ہاں تو کیا کچھ نہیں بنا لیتے, اس سے بھی روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیٹیوں کا باپ بنایا. اور یہاں پر جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ دیا تو جتنے بھی لوگ جنہیں اللہ نے صرف بیٹیوں کا باپ بنایا ہے انہیں اس پر پریشان ہونے کی بجائے ایک اضافی نسبت ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو رہی ہے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو بیٹا نہیں, تو بیٹا نہ ہونا یہ کوئی خدا نہ خاصا محرومی کی علامت نہیں ہے. اگر محرومی کی بات ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم نہیں, محرومی کی بات نہیں ہے. یہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے جا کر ایک صورت کے اندر کے جس میں یہ بتا دیں گے. تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, اور جسے دولت دیتا ہے جسے کچھ بھی نہیں دیتا. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا تھا, اسی لیے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, تو جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ بیٹے نہیں ہیں. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ جاہلی رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ختم کرنی ضروری تھی, اس لیے اب آئندہ کے لیے کوئی اور انسان جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. کوئی ذلی نبی, کوئی بروزی نبی, کوئی اپنی جگہ کتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے, لیکن اللہ کی مہربانی سے ہر دور میں امت نے ان کا جو ہے ان کی ایریڈیکیشن کی ہے, ان کو ختم کیا ہے, ان کو امت سے خارج سمجھا ہے. اور آئندہ کے لیے بھی جو کوئی ایسی دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کرے تو یہ قرآن مجید کی آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اب آئندہ کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ آج کی مجلس اب اسی پر ہم ختم کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگوں کو بہرحال کل دفتر بھی جانا ہے, ورنہ تو یہ بابرکت راتیں ایسی ہیں اور اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ان میں ان کو پڑھتے بھی رہیں تو تب بھی کم ہے, لیکن عملی بات یہی ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا بھی خیال رکھیں, اور ہماری مائیں بہنیں جو اس پروگرام میں شرکت کے لیے آتی ہیں انہیں بہرحال صبح اٹھ کے شہری وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے. اس اعتبار سے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں, انشاءاللہ کل آگے مضمون. ابھی وہ جو سارا گھر کے باہر کا پردہ برقعہ چادر وہ کیسے قرآن سے ثابت ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ کل یہ مضمون آگے آئے گا. اس لیے کل بھی کوشش کیجیے کہ شروع سے ہی 8:15 بجے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے, اسی وقت سے شرکت فرمائیے تاکہ جو باقی باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ آ سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.